الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. عزیزان گرامی، رسول خدا کی یہ دعا کہ جسے رسول خدا نے ماہ رمضان کی دسویں دن کی دعا قرار دے کر خداوند عالم سے چند چیزوں کی تمنا کی ہے، چند چیزوں کی درخواست کی ہے خداوند عالم سے کہ اللہ تو مجھے اس مہینے میں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں، جو متوکل ہیں. اے اللہ تو مجھے اس مہینے میں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیری راہ میں کامیاب اور کامران رہے ہیں. اور اے اللہ تو مجھے اس مہینے میں اپنے ان بندوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے مقرب ترین بندے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے احسان کا واسطہ. اے وہ ذات کہ جو طلب کرنے والوں کی انتہا ہے. رسول خدا نے اس دعا میں تین مطلب کی جانب اشارہ کیا ہے. سب سے پہلے رسول خدا نے توکل کی آرزو کی ہے کہ اللہ مجھے اپنا متوکل بندہ بنا، ایسا بندہ بنا کہ جو صرف تجھ پر توکل کرے. اور اے اللہ مجھے اپنے کامیاب ترین بندوں میں سے قرار دے، ایسا کامیاب کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو، جس کے بعد شکست نہ ہو. تو وہ ذات ہے کہ مجھے کامیاب کرنے والا ہے، مجھے اپنے راستے پر کامران اور کامیاب کرنے والا ہے. تیسری آرزو رسول خدا کی اور تیسرا وہ مطلب کہ جس کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ در حقیقت تقرب الہی ہے کہ اللہ تو مجھے اپنا تقرب عطا کر تاکہ تیرے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤں. رسول خدا نے سب سے پہلے جس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے اس دعا میں، عزیزان گرامی، وہ ہے توکل. انسان کس طرح سے متوکل ہو سکتا ہے؟ کس صورت میں انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ خدا پر توکل کرنے والا ہے؟ سب سے پہلے آئیے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ توکل کیا ہے. رسول خدا نے جبریل سے پوچھا اور سوال کیا، مت توکل علی اللہ، اے جبریل ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ خدا پر توکل کرنے سے کیا مراد ہے، خدا پر توکل کے کیا معنی ہے. جبریل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع. انسان یہ جان لے، انسان کو یقین ہو جائے کہ مخلوق خدا کے اختیار میں نقصان پہنچانا نہیں، مخلوق خدا کے ہاتھ میں نفع پہنچانا نہیں۔ اگر نفع اور نقصان پر کوئی ذات قادر ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ ولا یعطی ولا یمنع، مخلوق خدا عطا کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو شخص یا جو شے مخلوق خدا ہوا کرتی ہے وہ عطا نہیں کرتی۔ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے، ہمیں یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ مخلوق خدا کے ہاتھ میں دینا نہیں، مخلوق خدا عطا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ مخلوق خدا لینے والی چیز ہے، وہ تو محتاج ہوا کرتی ہے، دینا کام خدا کا ہے، اگر اس کی معرفت ہو جائے تو یہ توکل ہے۔ واستعمال الیاس من الخلق، جبریل نے مزید کہا کہ توکل بر خدا کیا چیز ہے؟ انسان مخلوق خدا سے مایوس ہو جائے، صرف اور صرف خدا سے توکل کرے، خدا سے آرزو رکھے۔ بلکہ بالاتر میں یوں کہوں واضح طور پر، ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف خدا سے امید رکھنی چاہیے، خدا سے رجا رکھیں، خدا سے امیدوار رہیں۔ اگر عطا کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ خدا ہے، اگر نفع پہنچانے والی کوئی ذات ہے تو وہ خدا ہے، اگر نقصان پہنچانا ہے اور نقصان پہنچا سکتی ہے کوئی ذات تو وہ خدا کی ذات ہے۔ انسان کے اندر یہ اختیار نہیں کہ وہ نقصان دے، انسان کے اندر یہ اختیار نہیں کہ وہ نفع پہنچائے۔ جبریل نے آگے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، جب عبد یعنی عبد خدا، اگر کوئی انسان اس قسم کی صفت کا حامل ہو جائے، یعنی انسان کو یہ معرفت ہو جائے کہ صرف خدا ہی وہ ذات ہے کہ جو نفع پہنچانے والی ہے، صرف خدا ہی وہ ذات ہے کہ جو نقصان پہنچانے والی ہے، صرف خدا ہی وہ ذات ہے کہ جس سے سب کچھ مل سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ اس معرفت کے بعد کس قسم کی شخصیت اور کس قسم کا کردار اس کے اندر پیدا ہوگا؟ لم یعمل لأحد سوى اللہ، جب بندہ اس صفت کا حامل ہو، اس معرفت پہ پہنچ جائے کہ جو کچھ ہے، سب کچھ جو ہے وہ خدا ہے، تو وہ اس وقت کسی کے لیے عمل انجام نہیں دے گا، اور اگر عمل انجام دے گا تو خدا کے لیے، خدا کے سامنے خاضع ہوگا، خدا کے سامنے خاشع ہوگا، خدا کے سامنے سر جھکائے گا۔ ولم یرجا، اسے پھر کسی سے امید نہیں ہوگی۔ ولم یخفا، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور اگر ڈرنا ہے اسے سوا اللہ تو وہ اللہ سے امید رکھے گا، اللہ سے ہی ڈرے گا۔ ولم یطمع فی احد سوا اللہ، وہ کسی سے امید نہیں رکھے گا، کسی سے طمع نہیں کرے گا، اور اگر اسے کچھ چاہیے، کسی سے امید رکھنا ہے تو وہ ذات کون سی ذات ہے؟ جبریل کہتے ہیں رسول خدا سے کہ توکل کے یہ معنی ہے کہ انسان بندہ خدا صرف امید رکھے خدا کی ذات پر۔ آخر میں جبریل نے یہ جملہ کہا ھذا ھو التوکل، یہ وہ چیز ہے کہ جسے توکل کہا جاتا ہے، یعنی خدا پر توکل اور اعتماد کرنا۔ انسان جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے تمام جوانب اور اطراف کو اچھی طرح سے دیکھ لے۔ عزیزان گرامی، ایک مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم اور آپ بہت غفلت کا شکار ہیں۔ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کرتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن توکل کے معنی یہ نہیں۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ انسان جس کام کو بھی انجام دینا چاہتا ہے پہلے اس کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے سوچ لے، غور کر لے، اس کے بعد اگر کسی نتیجے پر یہ شخص پہنچا ہے تو ٹھیک، اور اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو اس کے بعد پھر خداوند عالم کی ذات پر اس کام کو چھوڑ دے کہ خداوند عالم اس کے لیے جو مصلحت سمجھے گا اس نتیجے کو اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اب اگر احیاناً اتفاق سے اگر اس کی آرزو کے مطابق اسے فائدہ پہنچے، اسے نفع حاصل ہو، تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر خدا نہ کرے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اس کی مرضی کے خلاف کام ہو، تو وہاں پر جزا اور فضا نہ کرے، شور نہ مچائے، ہاتھ پیر اپنے سر پر نہ مارے، بلکہ وہاں پر صابروں کی طرح صبر کرے۔ اے خدا تیری جو مرضی، اگر یہ صورتحال انسان کے اندر پیدا ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ شخص متوکل ہے۔ سورہ آل عمران میں کچھ اسی مطلب کی طرف خداوند عالم نے اشارہ کیا ہے کہ انسان جب تو کوئی کام کرنا چاہے تو اس کام کو تمام جوانب سے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لے، دیکھ لے، اس کے بعد خدا کے حوالے کر دے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تو کسی کام کو تمام جوانب کو انجام دینے کے بعد، چاروں طرف ملاحظہ کرنے کے بعد عزم کر لے کہ وہ تجھے کام اب انجام دینا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب تجھے چاہیے کہ تو خدا کی ذات پر توکل کر، اس کام کو خدا کے حوالے کر دے، یعنی نتیجہ خدا پر چھوڑ دے۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، خدا کہتا ہے کہ خدا وہ ذات ہے کہ جو متوکلین کو دوست رکھتا ہے، متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ جو ہم اور آپ اکثر اوقات سنتے ہیں، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ، کہ جب نمرود نے آگ کو جلایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، تو اس وقت جو ماجرا رونما ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، وہ در حقیقت ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک تربیت کا درس ہے۔ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا حضرت ابراہیم سے، حل لک من حاجتن، اے ابراہیم، اے رسول خدا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اما الیکا فلا، ہاں ضرورت ہے لیکن تیری نہیں، تو پھر کس کی ہے؟ حسب اللہ ونعم الوکیل، ہاں مجھے اگر ضرورت ہے تو میرے خدا کی ضرورت ہے، وہ میرا خدا میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین میرا وکیل ہے، وہ میرا ذمہ دار ہے۔ فاستقبلہ میکائیل، یہ جواب سن کر حضرت جبرائیل ایک طرف ہو گئے، اس کے بعد حضرت میکائیل تشریف لائے اور کہا، اے ابراہیم، اے نبی خدا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ ان اردت اقمت النار فان خزائن الامطار والمياه بيدي، غور سے سنیے گا کہ اے رسول خدا، یا نبی اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ کو اسی وقت خاموش کر دوں، اسی وقت ٹھنڈا کر دوں، اس لیے کہ خداوند عالم نے مجھے اختیار دیا ہے بارشوں پر اور پانی پر، کہ بارشوں کو برسا کر اس آگ پر اس آگ کو خاموش کر دوں تاکہ آپ کی جان محفوظ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ لا اریدو، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، وَأَتَاهُ مَلَكُ الرِّيحِ، اس کے بعد ہواؤں پر غالب یعنی وہ فرشتہ یا ملک آیا کہ جس کو تسلط ہے ہواؤں پر، فقال، اور کہا، لو شئت طیرت النار، اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ پر ہوا کو اس قدر چلاؤں کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. حضرت ابراہیم نے جواب دیا، لا اریدو، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تم سے مدد طلب کروں. اس وقت جو جبریل علیہ السلام ایک کنارے پر ایک طرف جو کھڑے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو اس وقت فوراً حضرت جبریل نے کہا، یا نبی اللہ فاسأل اللہ، اب آپ کو چاہیے کہ اب اللہ سے سوال کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں اپنے خدا سے بھی سوال نہیں کروں گا. کیوں یا نبی اللہ، اپنے خدا سے بھی سوال نہیں کریں گے؟ جانتے ہیں عزیزان گرامی حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا، حسبی من سوالی علمہ بحالی. حضرت ابراہیم کی معرفت کا درجہ دیکھیں کہ اے جبریل، میں اللہ سے سوال نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ میری حالت سے بخوبی واقف ہے، میرے سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر، وہ خود بہتر جانتا ہے کہ مجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی مصلحت کیا ہے. اسے کہتے ہیں بندہ واقعی، بلکہ بالاتر کہوں اسے کہتے ہیں توکل علی اللہ، یہ اللہ پر توکل کرنے والا بندہ ہے. سورہ طلاق میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا توکل کے حوالے سے خداوند عالم نے، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس پر توکل کیا؟ آیا غیر خدا پر، یعنی حضرت جبریل پر، یعنی حضرت میکائیل پر، یا دوسرے مخلوق خدا پر؟ نہیں. علامہ مجلسی نے جو واقعہ تحریر کیا، اس واقعے کو جس کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ انسان غیر خدا سے کبھی مدد طلب نہ کرے، اور اگر طلب کرنا ہو تو خدا کو حاضر و ناظر جان کر. یاد رکھیے گا، رسول خدا کا ایک فرمان ہے کہ اطلب الحوائج بعزت الانفس. اس قول کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے نقل کیا، کہیں ایسا تصور نہ کریں کہ انسان صرف اور صرف ظاہری طور پر جو میں نے بیان آپ کے سامنے نقل کیا، اس سے مراد شاید بعض افراد یہ سمجھیں کہ ہم مخلوق خدا سے مدد طلب نہ کریں. نہیں، رسول خدا کا فرمان ملتا ہے کہ توکل کے لیے مانے اور رکاوٹ اس وقت ہے انسان کا مخلوق خدا سے حاجت کو طلب کرنا کہ جب انسان کی عزت نفس محفوظ نہ رہے. دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جب یہ ظاہر ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر خدا نہ کرے اس کے اس عمل سے خدا کی اہانت ہو، اس کے عمل سے یہ ظاہر ہو کہ خدا کی ہستی کوئی نہیں، بلکہ خدا کو خدا سمجھ کر، بلکہ خدا کے فرمان پر اطاعت کرتے ہوئے، اس کے رسول کے فرمان پر اطاعت کرتے ہوئے، اگر یہ بندہ کسی دوسرے بندے سے حاجت طلب کرے اور اس حاجت طلب کرنے میں اس کی عزت نفس محفوظ ہو، خدا فراموش نہ ہو، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اگر حاجت کو طلب کرتا ہے تو در حقیقت خداوند عالم کے سامنے ہاتھ دراز کیا ہے، خداوند عالم سے حاجت کو طلب کیا ہے. رسول خدا کا ارشاد ہے، اطلب الحوائج بعزت الانفس، اے لوگوں، حوائج کو طلب کرو، حاجت کو طلب کرو لوگوں سے، لیکن کس کے مقابلے پر؟ اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے. اس لیے کہ امیر المومنین کا ارشاد ہے نجر بلاغہ کے اندر، بہت چھوٹا جملہ لیکن بہت ہی جامع، رضی بالذل من کشف عن ذرہ، جو شخص اپنی حاجتوں کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے اظہار کرنا شروع کر دے، تو وہ شخص گویا اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہوا، رضیہ بالذلے، وہ شخص راضی ہوا اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر کہ جس نے اپنی مشکلات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ بس یاد رکھیے گا، اگر ہمیں اور آپ کو متوکل بننا ہے، توکل کرنے والا بننا ہے، تو پھر خدا کے فرمان کے مطابق عمل کریں، خدا کے سامنے اپنی حاجتوں کو لے کے جائیں، خدا کے بندوں کے سامنے حاجت لے کر جائیں، خدا کے ایسے بندوں کے سامنے حاجت لے کر جائیں کہ جس کے سامنے ہمارے اور آپ کی عزت محفوظ رہے۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، آخری جملہ اس موضوع کے حوالے سے وہ یہ کہ انسان کی عظمت بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، وہ یہ کہ حدیث قدسی میں ہے، خلقت الاشیاء لاجلک، اے انسان، میں نے دنیا کی تمام اشیاء کو تیرے لیے خلق کیا۔ اے انسان، تو جانتا ہے میں نے تجھے کس کے لیے خلق کیا؟ خلقتک لاجلی، میں نے تجھے صرف اپنے لیے خلق کیا، تو میرا ہے، اگر تو میرا ہو جائے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ توکل کے یہ معنی ہے، اگر انسان خدا کی خاطر کام انجام دے، خدا کی خاطر حاجت کو طلب کرے، تو پھر یہ توکل سے ہٹ کر نہیں بلکہ عین توکل ہے۔ توکل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان جب توکل کرتا ہے تو کیا، جس طرح سے عام افراد یہ کہتے ہیں کہ انسان توکل کرے خدا پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیا ظاہری طور پر انسان ناتوان ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کے سامنے حاجت کو پیش نہیں کرتا، کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر دوسروں کے سامنے جائے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے خشک اس کے معنی کیے جائیں توکل کے، تو ظاہراً یہی معنی ہوتے ہیں کہ جو کہ انسان جو ہے وہ کمزور رہے گا، لیکن نہیں۔ خداوند عالم، جو شخص توکل کرتا ہے اس کو نفس کی قوت عطا کرتا ہے، اس کو ایک روحانی طاقت عطا کرتا ہے، کہ وہ طاقت صرف اور صرف توکل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان جب مخلوق خدا سے مایوس ہو جاتا ہے اور صرف اعتماد کرتا ہے خدا کی ذات پر، تو اب اگر کچھ مدت کے لیے اسے دنیاوی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑے، تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ تحمل کرتا ہے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی کو بسر کرتا ہے اس جو ہے تکلیف کی حالت میں۔ رسول خدا کا ارشاد اس حوالے سے، من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، رسول خدا کا ارشاد ہے، یہ میرا بیان نہیں، رسول خدا کا ارشاد کیا ہے؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں سب سے قوی ترین انسان ہو جائے، پاورفل انسان ہو جائے، تو کون سی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو پاورفل بناتی ہے؟ فلیتوکل علی اللہ، تو اسے چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ پر اعتماد کرے۔ جب انسان خدا کی ذات کے سامنے جھکے گا، مخلوق خدا کے سامنے نہیں جھکے گا، تو ہرگز کمزور اور ضعیف نہیں ہوگا۔ ممکن ہے دنیا والوں کے سامنے فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائے، لیکن اس کی روح قوی ہے، اس کا نفس مضبوط ہے۔ رسول خدا نے ماہ رمضان کی اس آج کی دعا میں دوسرے حصے میں خداوند عالم سے تقاضا کیا ہے، کیا تقاضا کیا ہے؟ کہ اے خدا، مجھے ان افراد میں سے قرار دے کہ جو تیرے کامیاب بندے ہیں، جو تیرے راستے پر چلتے ہوئے کامرانی انہیں نصیب ہوئی۔ یہ کامرانی کیا چیز ہے؟ کس طرح سے انسان کامران ہوا کرتا ہے، کس طرح سے انسان کامیاب ہوا کرتا ہے؟ اپنے جملے میں ارشاد کہوں اور جو ہے بیان کروں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ انسان اگر تقوی اختیار کرے، انسان اگر مطیع پروردگار ہو جائے، تو صد در صد ضرور بضرور انسان، وہ انسان کامیاب ہے، سعادت مند ہے۔ سورہ احزاب میں خداوند عالم نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولو، نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ یصلح لکم اعمالکم، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، جو شخص سچ بولے گا، خداوند عالم اس کے اعمال کی اصلاح کرے گا. دوسرا کیا نتیجہ دے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اس کے بعد خداوند عالم کا ارشاد ہے ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، جو شخص اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، وہی شخص کامیاب اور کامران ہے. بس اگر ہمیں رسول خدا کی اس دعا کے مطابق کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں نیک اعمال انجام دینے ہیں، تاکہ خدا کے ان بندوں کے اندر ہم شمار ہوں، خدا کے ان بندوں کی فہرست میں ہمارا نام آئے کہ جو کامیاب اور کامران ہیں. کامیاب اور کامران افراد وہی ہیں کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور کامیاب اور کامران وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں. زیارت جامعہ میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وفاز الفاعزون بولایتکم، معرفت کا مقام ہے کہ کامیاب ہونے والے در حقیقت کامیاب کس طرح سے ہوتے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے. جی ہاں عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے پاس اگر ولایت اہل بیت ہو، ان کی محبت ہو، محبت سے مراد ان کی اگر ہم پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلیں، تو در حقیقت ان کی ولایت ہمارے پاس ہے. اور مولا کا یہاں پر ارشاد زیارت جامعہ میں یہی ہے فاز الفاعزون بولایتکم، اگر کامیاب ہونے والے جو کامیاب ہوئے ہیں صرف اور صرف اہل بیت کی ولایت کے توسط میں کامیاب ہوئے ہیں. اگر اہل بیت کی ولایت ان کے پاس نہ ہوتی تو ہرگز کامیاب نہ ہوتے. ایک مطلب کی جانب اشارہ کرتا چلوں کہ جو خالص فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں عزیزان گرامی، عزیز روزے داروں، کوئی عارف اول سے لے کر اب تک اور رہتی دنیا تک ایسا نہیں کہ جو شیعہ نہ ہو، جس کے پاس ولایت اہل بیت نہ ہو. اور کوئی شیعہ یا ولایت کا حامل شخص ایسا نہیں کہ عارف نہ ہو. بس ہر عارف جو بھی تاریخ کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جس کی سوانح حیات ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، وہ در حقیقت شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے. اور جو شخص اہل بیت کا ماننے والا ہے وہی عارف خدا ہے. آخر میں رسول خدا نے اس آج کی دعا میں تمنا کی ہے کہ اے خدا، تو مجھے اپنے ان بندوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے مقرب ترین بندے ہیں. مقرب بندے کون سے افراد ہیں؟ آئیے ہم خود خداوند عالم سے پوچھتے ہیں کہ اے خدا، تیرے مقرب بندے کون ہیں؟ ہم نہیں جانتے، تو ہماری رہنمائی کر. سورہ واقعہ کہ جس کا پڑھنے کا ثواب بہت ہے. انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں خداوند عالم برکت دے، تو اسے چاہیے کہ ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. اسی سورہ واقعہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہے والسابقون السابقون اولئک هم المقربون. خداوند عالم نے یہاں پر دو مرتبہ سابقون سابقون کہا. یہی سابقون وہ ہیں کہ جو مقرب بندے ہیں. سابقون کے معنی سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، میدان میں آگے بڑھ جانے والے. لیکن دو مرتبہ کہا. دو مرتبہ کہنے سے خداوند عالم کی کیا مراد ہے؟ سابقون اول سے کیا مراد ہے؟ سابقون دوم سے کیا مراد ہے؟ سابقون اول سے مراد ایسے افراد کہ جو خداوند عالم کی رحمت کے امیدوار ہیں. لیکن کب؟ یاد رکھیے گا. سابقون اول سے مراد وہ افراد کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں, نیک اعمال انجام دینے کے بعد وہ منتظر رہتے ہیں خدا کی رحمت کے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, خصوصاً علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میزان میں السابقون السابقون کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا, سابقون اول سے مراد وہ مومن بندے کہ جو خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں, خدا کے لیے اعمال خیر انجام دیتے ہیں. اس کے بعد سابقون دوم سے مراد یہی بندے جب اعمال خیر انجام دیتے ہیں تو اب خداوند عالم سے امید رکھتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں اپنی رحمت کو عطا کر, اپنی نعمتوں کو عطا کر تاکہ ہم تیرے مقرب ترین بندے ہو جائیں, کیونکہ ہم وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے تیرے دربار میں آ کر تیرے سامنے اپنے سر کو اپنی جبین کو جھکایا ہے. عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا کہ رسول خدا نے ان تین دعاؤں کا جو تذکرہ اپنے اس آج کے دن کی دعا میں کیا ہے, در حقیقت انسان کی تربیت کا بہت بڑا عنصر اس کے اندر موجود ہے. انسان اگر تربیت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو پھر اس ماہ مبارک کے اندر اس قسم کے مطالب کو سامنے رکھ کر اور فکر کے ساتھ, غور کے ساتھ خداوند عالم کے حضور میں حاضر ہو اور صدق کے دل کے ساتھ دعا کرے کہ خداوندہ ہمیں تو ان بندوں میں سے قرار دے کہ جن کی آرزو رسول خدا نے اس دعا میں کی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.